اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. پروگرام کو شام دید. ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں. آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئیں کچھ سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر. ایران شام کی انسان دوستانہ امداد کے لیے تیار ہے. بشار اسد سے ملاقات میں سعید جلیلی. ایران کی 1000 سے زیادہ عوامی تنظیموں نے میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام رکھے جانے کا مطالبہ کیا. اسرائیل عرب فوجوں سے نہیں مزاحمت سے خوف زدہ ہے. سید حسن نصر اللہ. ناظرین روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی شام میں ایرانی زائرین کے اغوا کے بعد تہران میں سوئس ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی کے ذیل میں لکھا ہے. شام میں امریکہ کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جانب سے ایرانی زائرین کے اغوا کے بعد اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے تہران میں متعین سوئٹزرلینڈ کے ناظم الامور کو امریکی مفادات کے محافظ کی حیثیت سے طلب کیا. شمالی امریکہ کے عموم میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل رضا زبیب نے سوئس ناظم الامور کو طلب کر کے انہیں اس قسم کی کاروائیوں کے سلسلے میں انتباہ دیا ہے. رضا زبیب شام میں مسلح گروہوں کی حمایت کرنے کی امریکی حکومت کی پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی کہ 48 ایرانی زائرین کے اغوا کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے اور توقع ہے کہ امریکہ دہشت گرد گروہوں میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ایرانی زائرین کی فوری اور غیر مشروط رہائی کے لیے اقدام کرے گا. اس موقع پر سوئس ناظم الامور نے کہا ہے کہ امریکی حکام کو اس معاملے پر ایران کے احتجاج سے فوری طور پر آگاہ کر دیا جائے گا. روزنامہ جمہوری اسلامی نے حماقت اور رذالت میٹ رومنی کی دو خصوصیات عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. پیش خدمت ہیں اہم اقتباسات.
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار میٹ رومنی نے جو بیان دیا ہے وہ حقیقت میں نفرت انگیز تھا، کیونکہ اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ نتن یاہو سے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہوں. رومنی نے اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے بیت المقدس اور ایران کے خلاف اور اسرائیل کے حملے کے حق کے سلسلے میں آنکھ بند کر بیان دیا. انہوں نے ووٹوں کی بھیک مانگنے کے علاوہ فلسطین کے سلسلے میں تمام تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو خوش کرنے کی کوشش کی. ایران کے اگلے مسئلے کے بارے میں ان کے بیان پر خود امریکہ کے اندر بھی شدید تنقیدیں ہوئی ہیں. انہوں نے ایران کے خلاف پیشگی حملے کی بات کر کے اوباما حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کا اعلان کر دیا ہے جو پابندیوں میں اضافے کی حامی ہے. ان کے بیان کا اسرائیلیوں نے بھی مذاق اڑایا ہے. قادیمہ پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر دفاع شاول موفاز نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کارروائی سے قبل اسرائیل کے رہنماؤں کو دو سوالوں کا جواب دینا چاہیے. اول یہ کہ کیا ایران پر فوجی حملے سے ایران کی بنیادی پالیسیوں میں تبدیلی آ جائے گی؟ بے شک جواب نفی میں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایران پر فوجی حملے سے علاقے میں ایک ہماگیر جنگ شروع ہو جائے گی؟ بے شک جواب اس بات میں ہے. حقیقت امر یہ ہے کہ رومنی نے اس قسم کا بیان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان میں حماقت اور رذالت دونوں ایک ساتھ پائی جاتی ہے. انہوں نے انتخابی مہم کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے اپنی تقریر میں کہا کہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیلی معیشت کی کامیابی کا راز پہلے مرحلے میں خدا کی عنایت اور پھر یہودی قوم کی طاقت ہے. تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر رومنی وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر علاقے کو تاریک ایام کا منتظر رہنا ہوگا.
ناظرین یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ جمہوری اسلامی. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Thank you. ہندوستانی اخبارات کے ساتھ دہلی اسٹوڈیو میں حاضر ہیں آصف خان، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو. جی آصف خان، خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان. ناظرین، آج کے سبھی اخباروں میں نائب صدر حامد انصاری کے دوبارہ منتخب ہونے کی خبریں شائع ہوئی ہیں. آئیے سب سے پہلے راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. حامد انصاری دوبارہ نائب صدر منتخب. منموہن کا دورہ ایران 29 اگست سے. مضبوط پارلیمنٹ آگے بڑھنے کا واحد راستہ، پاکستانی وزیر اعظم کا اظہار خیال. ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے اشتعال پذیر شمال مشرقی ریاستیں، اور مضمون نگار ہیں کلدیپ نیر. کلدیپ نیر لکھتے ہیں، ہندوستان کا شمال مشرق سب سے زیادہ اشتعال پذیر علاقہ ہے. اس میں تقریباً 250 نسلی گروہ ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے، اور نئی دہلی کے خلاف بھی، اور یہ سب اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں، بلکہ بعض تو ہندوستان سے باہر کی کسی حیثیت کے خواہاں ہیں. مذہب کے اعتبار سے ہندو، مسلم اور عیسائی آبادی کا تناسب کم و بیش یکساں ہے. دراندازی جو زیادہ تر بنگلہ دیش یا سابق مشرقی پاکستان سے ہوتی تھی، اس نے صرف مسئلے کو سنگین بنایا ہے. یہاں تک کہ زبان کی بنیاد پر تشکیل نو کے وقت 1955 میں جن آسامیوں کو علیحدہ ریاست دی گئی، وہ آسام ہی میں اقلیت بن کر رہ گئے. ایک نسلی گروہ بوڈو، جس کا نشانہ بنگالی بولنے والے مسلمان بن رہے ہیں، اور جس نے اپنی ریاست کے ایک حصے کو فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. کلدیپ نیر مزید لکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے شہری ہندوستان میں معاشی اسباب کی وجہ سے آتے ہیں. اگر ورک پرمٹ کا نظام ہوتا تو وہ اسے حاصل کرتے اور کام کی مدت ختم کر کے اپنے وطن لوٹ جاتے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی نظم ہے ہی نہیں. بہرحال، اس مسئلے کو شمال مشرق کی سنگینی سے نہیں جوڑنا چاہیے، جو نئی دہلی کی سنجیدہ توجہ کی منتظر ہے. آئے ناظرین، روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آسام میں مسلمانوں کا قتل عام جاری، سی بی آئی جانچ کی سفارش. افغانستان بم دھماکے میں 8 افراد ہلاک. شام میں شہریوں کے اغوا کے لیے امریکہ ذمہ دار، ایران. ناظرین، صحافت میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے بنگلہ دیشی تارکین وطن نہیں، بوڈو معاہدہ، اور مضمون نگار ہیں ڈاکٹر منظور عالم. منظور عالم لکھتے ہیں، تشدد کے اس تازہ واقعے کو جہاں بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل کے اڈوانی نے بنگلہ دیش کے تارکین وطن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ان کی غیر قانونی آمد ہی اصل مسئلے کی جڑ ہے، جبکہ مرکزی حکومت پہلے ہی یہ واضح کر چکی ہے کہ اس واقعے میں بنگلہ دیشی عناصر ملوث نہیں ہیں. ڈاکٹر منظور عالم مزید لکھتے ہیں، حیرت تو اس بات پر ہے کہ پورے معاملے کو ہندو مسلم تنازع کی شکل میں یا بنگلہ دیشی تارکین وطن کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اس کی جڑیں 2003 میں ہوئے بوڈو معاہدے میں پائی جاتی ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بوڈو معاہدہ جو غیر فطری اور غیر منصفانہ ہے پر نظر ڈالی جائے. اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو جو صورتحال فلسطین کے تعلق سے پائی جاتی ہے، وہی کم و بیش بوڈو لینڈ کہلانے والے علاقوں میں بھی پائی جائے گی. یعنی جس طرح فلسطینیوں کی زمین پر یہودیوں کو بسایا گیا اور بعد میں ایک الگ ریاست کی تشکیل کر دی گئی، اسی طرح غیر بوڈو کی زمین پر بوڈو کو تقریباً ایک چوتھائی ہونے کے باوجود ایک علاقائی کونسل کا تحفہ دے دیا گیا، جس کا منشا مستقبل میں ایک علیحدہ بوڈو ریاست بنانے کا ہے. آئیے ناظرین، روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکہ میں گردوارے پر فائرنگ کے بعد اب مسجد آگ کے حوالے. اخوان المسلمین کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد پر مصر کے سرحدی چوکی پر حملے کا الزام. برما حکومت کا فسادات کی آزادانہ تحقیقات کرنے سے انکار. ناظرین، انقلاب میں موضوع گفتگو کے تحت ایک مضمون شائع ہوا ہے. مضمون نگار ہیں شکیل شمسی، اور عنوان ہے امریکی دہشت گردی کا ایک اور نمونہ. شکیل شمسی لکھتے ہیں، اتوار کو امریکہ کے وسکونسن اسٹیٹ کے ایک گردوارے میں ایک سفید فام امریکی نے جس طرح نہتے سکھوں پر گولیوں کی برسات کی، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. پچھلے دنوں خبریں آئی تھی کہ امریکہ کی فوج میں بھرتی ہونے والے رنگروٹوں کو ٹریننگ کے دوران یہ بات خاص طور پر سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح مکہ اور مدینہ کو ایٹم بم سے تباہ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس طرح کی نفرت بھری تعلیم حاصل کرنے والے فوجیوں سے آپ امید بھی کیا کر سکتے ہیں. امریکی فوجی ہی نہیں، امریکی شہری بھی خون بہانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. کچھ دن قبل ہی ایک سینما میں ایک جنونی نے اندھادھن فائرنگ کر کے بیٹ مین نام کی فلم دیکھنے کے لیے جمع ہوئے لوگوں میں سے 12 کو موت کی نیند سلا دیا تھا. امریکہ میں اس طرح کے واقعات نئے نہیں ہیں. وہاں کے اسکولوں میں عام طور پر ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ کسی طالب علم نے فائرنگ کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا. اس طرح کے واقعات میں اب تک سینکڑوں امریکی شہری مارے جا چکے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکی دہشت گرد ہوتے ہیں. بہرحال، امریکہ میں سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ہم سب کو بے حد افسوس ہے، اور ہم پورے سکھ قوم کو تعزیت پیش کرتے ہیں. ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا. خدا حافظ.
بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس حصے میں بھی ایک نظر ڈالتے ہیں ایران ہی سے شائع ہونے والے روس نامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں پر. شام کے مسئلے کا واحد حل عوام کے انتخاب کا احترام ہے سعید جلیلی. حلب میں 70 ترک, 20 عرب اور 40 مغربی فوجی افسر گرفتار. نوری مالکی کے خلاف بغاوت کی کوشش ناکام. روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی سلیمی نے بڑی شان کے ساتھ اولمپک کا طلائی تمغہ حاصل کیا کے ذیل میں لکھا ہے. ایران کے ہیوی ویٹ لفٹر بہداد سلیمی نے مجموعی طور پر 455 کلو وزن اٹھا کر لندن اولمپک کا گولڈ میڈل بڑی شان سے حاصل کر لیا. سلیمی کے علاوہ ایران کے ہی سجاد انوشیروانی اس مقابلے میں دوسرے نمبر پر رہے اور انہوں نے ہیوی ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں کا نقرئی تمغہ حاصل کیا. اس سے قبل ایرانی پہلوان قاسم رضائی نے ریکو رومن کشتی میں مردوں کے 96 کلو کی کیٹیگری میں روس کے پہلوان کو شکست دے کر ایران کو لندن اولمپک کے تیسرے گولڈ میڈل کا تحفہ دیا. اسی طرح ڈسکس تھرو میں ایران کے احسان حدادی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. لندن اولمپک کے میڈل ٹیبل میں اسلامی جمہوری ایران اس وقت 12ویں پوزیشن پر ہے. روزنامہ رسالت نے یورپ اور مالی بحران کا رشتہ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. پیش خدمت ہیں اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
یورپ کا معاشی بحران بدستور جاری ہے اور اس بات کا غماز ہے کہ متحد یورپ میں مسائل کتنے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اب تک یورپی حکمراں اس بر اعظم کے مالی بحران پر غلبہ پانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں, بلکہ وہ اپنے اپنے ملک میں بینکوں اور مالی اداروں میں بڑھتے ہوئے بحران کا صرف نظارہ کرنے پر ہی مجبور ہیں. یہ ایسے عالم میں ہے کہ یورپ میں بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کا مالی بحران اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. دراصل مغربی ملکوں میں جو معاشی بحران پایا جاتا ہے وہ ایک ہماگیر بحران ہے اور اس نے مشرقی, جنوبی اور شمالی یورپ کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اسپین میں بینکوں کے دیوالیہ پن میں اضافہ ہونے کے بعد گزشتہ 2 برسوں کے دوران یورو کی قیمت اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے. جرمن چانسلر نے یورو کے بحران کے سلسلے میں اپنی حالیہ تقریر میں کہا ہے کہ اس بحران کو کریڈٹ بانڈز میں اضافہ کر کے حل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس سے صرف قرضوں کا بحران ہی بڑھے گا. حقیقت یہ ہے کہ متحد یورپ اور اس بر اعظم کے مالی بحران میں براہ راست تعلق ہے. جب تک یورپ میں معاشی بحران موجود رہے گا تب تک اس بر اعظم کی منڈیوں میں ثبات و استحکام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. امریکہ اور یورپ کی منڈیوں میں بھی راست تعلق ہے اور اسی تعلق کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورو کے بحران نے یورپ کی منڈیوں پر بھی اثر ڈالا ہے. جو بات مسلمہ ہے وہ یہ ہے کہ یورپی حکام بھی یورو کے بحران کے حل کے سلسلے میں متفق رائے نہیں ہیں اور مستقبل میں بھی اس کا امکان نظر نہیں آتا.
ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پاکستانی اخبارات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی منتہا منتظر ہیں. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. منتہا, خوش آمدید پروگرام میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں آج کے دن 19 رمضان المبارک کی مناسبت سے ضربت برسر اقدس حضرت امام علی علیہ السلام کی سبھی دیکھنے والوں کو دلی تعزیت پیش کرتی ہوں. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی اہم سرخیوں سے. آگرہ کیس, کرپشن کے 83 ارب مل جائیں تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے, چیف جسٹس. ای سی سی نے پیٹرولیم قیمتیں ہفتہ وار مقرر کرنے کی منظوری دے دی، 3 لاکھ ٹن کھاد درآمد کی جائے گی۔ افغانستان، 2 اتحادی فوجیوں سمیت 21 افراد ہلاک، افغان وزیر دفاع نے استعفی دے دیا۔ بات کریں گے ہم روزنامہ ایکسپریس سے انتخاب کیے گئے مقالے کی، جس کے مقالہ نگار ہیں اوریا مقبول جان، اور مقالے کا عنوان ہے اکثریت نہیں عدل بالا تر ہوتا ہے۔ ناظرین، مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی تاریخ میں حکومت، حکمران یا ریاستی ادارے کی بنیادی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ دنیا میں کسی پارلیمنٹ، کسی بادشاہ یا کسی رعایا کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ انصاف سے بالا تر ہو جائے، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جہاں عوام کی اکثریت نے یہ فیصلہ دیا کہ جو ہم کہیں وہ قانون ہے کیونکہ عوام کی رائے اعلیٰ ہے، تو آج ایسی قوموں کے کھنڈرات اللہ کے عذاب کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جمہوری طور پر اکثریت کے بل بوتے پر فیصلہ کیا تھا کہ کم تولنا یہاں کا قانون ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جمہوری روایات کے امین ہو کر فیصلہ دیا تھا کہ غیر فطری فعل قانونی طور پر جائز ہے، تاہم یہ بستیاں اللہ کے عذاب کا ایسا شکار ہوئیں کہ نام و نشان صرف عبرت کے طور پر زندہ رہ گیا۔ مقالہ نگار آخر میں آج کے دور کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو اکثریت کو عدل پر فوقیت دی جا رہی ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عدل کے مقابلے میں اکثریت نہ 5000 سالہ انسانی تاریخ میں بالا تر رہی ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں، بلکہ اللہ کے ہاں تو یہ عذاب کی مستحق ہے۔ ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ پاکستان کی اہم سرخیوں پر۔ این آر او عمل درآمد کیس آج سماعت، خط لکھا نہیں لکھا، حکومت جواب داخل کرائے گی۔ سپریم کورٹ سوئس حکام کو جو خط لکھنے کا کہہ رہی ہے وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، فاروق ایچ نائک۔ اپنی زمینی حدود میں کب، کہاں، کیسے آپریشن کرنا ہے، فیصلہ پاکستان خود کرے گا، عسکری حکام۔ بات کرتے چلتے ہیں روزنامہ پاکستان سے انتخاب کیے گئے مقالے کی، جس کی مقالہ نگار ہے نغمہ حبیب، اور مقالے کا عنوان ہے برما، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ناظرین، مقالہ نگار لکھتی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ 12 سال سے مسلمانوں اور عالم اسلام کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے، جسے اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے رکھا ہے، اور کسی اسلامی ملک میں کسی غیر مسلم کے خلاف ہونے والا معمولی واقعہ بھی اس قدر اچھال دیا جاتا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ مقالہ نگار مزید لکھتی ہے کہ 3 سال پہلے یورپین آرگنائزیشن آف پاکستان مائنورٹیز نامی این جی او نے پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ یہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک ہے، اور یہی شوشہ کسی بھی وقت کسی بھی مسلمان ملک کے بارے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر برما کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو اس بارے میں اگر کچھ ادارے بولے بھی ہیں تو ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد بولے، اور اس بولنے میں بھی اتنا دم نہیں جو اتنا خون بہ جانے کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سب امت مسلمہ مل کر برمی مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کو اس خونریزی کی جنگ سے نکالنے میں ان کا سہارا بنیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جنگ میں شائع اہم سرخیوں پر۔ پارلیمنٹ کے سوا قانون سازی کے نئے مراکز کے خلاف مزاحمت کی جائے گی، صدر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ چین سے تجارت کے اعداد و شمار میں فرق، پاکستان میں 8 ارب ڈالرز کی انڈر انوائسنگ۔ عوام میں شعور بڑھ رہا ہے، پاکستان جلد پولیو فری ملک بن جائے گا، وزیر اعظم پرویز اشرف۔ بات کریں گے روزنامہ جنگ کے ادارے کی، جس کا عنوان ہے ٹور آپریٹرز کو حج کوٹا دینے کا مسئلہ۔ ناظرین، ادارے کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ٹیکس ادا کرنے اور میرٹ پر اترنے والے تمام ٹور آپریٹرز کو حج کوٹا دینے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ تمام حج ٹور آپریٹرز ٹیکس کی ادائیگی سے متعلق تحریری رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ تاہم دوسری جانب گزشتہ روز وزارت حج و مذہبی امور کی طرف سے پیش کی گئی تحریری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2000 پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز میں سے صرف 520 ٹیکس ادا کرنے کے بعد کلیئر ہو چکے ہیں۔ پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کے ذریعے عازمین حج کو اس مقدس مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے سفر کی اجازت دراصل جہاں حکومت کی آمدن کا ایک ذریعہ ثابت ہوتا ہے، وہیں دوسری جانب عازمین کے لیے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولتوں کی فراہمی میں بھی مدد ملتی ہے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستانی حکومت دوسرے ملکوں کی حج پالیسیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ دے۔ جی ہاں ناظرین، اور انہی تمام خبروں اور تجزیات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا۔ جی ناظرین، حضرت معمول پروگرام کے سلسلے میں باری ہے کارٹونوں کی، تو ملاحظہ فرمائے چند کارٹون۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔